الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد وارث یہ مجلس کا عنوان ہے. مجلس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جائیں, ایک آدمی سنائے, لوگ دوسرے سنیں. اللہ والوں کی مجلس ہوتی ہے, بزرگان دین کی مجلس. ان مجلسوں میں بیٹھنے سے انسانوں کو بہت نفع حاصل ہوتا ہے اور دل کی دنیا, دل کی کایا پلٹ جاتی ہے, اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. اور اس حدیث کا مصداق ہوتا ہے, ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم, یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. اللہ والوں کے پاس جو بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کو بھی ان جیسا بنا دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. ہم بھی اللہ والوں کے خادم ہیں, خدام ہیں, ان کی صحبت اٹھائے ہوئی ہیں, تو ان کی نقل کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ان اللہ والوں کی برکتیں, ان کے انوارات, ان کے فیوز ہمیں بھی حاصل ہوں. اور اسی لیے انہی اللہ والوں کی کوئی کتاب سنی سنائی جاتی ہے تاکہ اگر وہ خود مجلس میں موجود نہیں ہیں تو ان کے ملفوظات ان کا بدل بن جائیں. عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قوی نسبت عطا فرمائی تھی. ان کی ہر مجلس, نجی مجلس ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو, ہر وقت یہی ذکر ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے پیدا ہو اور غیر اللہ سے انسان کا دل کیسے نجات پا جائے. دنیا کے تذکرے وہاں سنے سنائے نہیں جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مثلا ہمیں بھی ایک شرف عطا فرمایا, برسوں سفر میں, حضر میں اور مختلف ملکوں میں معیت نصیب ہوئی, رفاقت نصیب ہوئی. کبھی بھی یہ نہیں سنا بھائی کہ ہمارا معاشی مسئلہ کیا ہے, ہمارے گھر کا کیا معاملہ ہے, گھر کیسے چلتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. کیسی مجلس ہو, کتنی ہی نجی مجلس ہو, صرف اللہ کا ذکر, اللہ کی محبت کا ذکر. کوئی دین کی بات سنا رہے ہوں گے, کوئی نقطہ, کوئی قرآن کی آیت, کوئی حدیث شریف کے الفاظ, اسی کی کوئی شرح کر رہے ہوں گے. تو ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ بس ان کا قال حال بس ایک ہی ہو جاتا ہے, اللہ کا ذکر, اللہ والوں کی باتیں سنانا. تو یہ باتیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ اثرات پیدا ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھی محروم نہ فرمائے. مجلس تو بہت ہی باعزت لفظ ہے, اللہ والوں کی مجلس پر مجلس کا اطلاق آتا ہے. اگرچہ لیسٹر میں المجلس کے نام سے کوئی نیا سلسلہ بھی چلا ہے کہ بھئی حقہ پینا ہو تو وہاں چلے جاؤ. واہ بھائی واہ, کہاں کی کہاں کا لفظ کہاں لے گئے اٹھا کر, حقہ پینے کے لیے المجلس. خیر اللہ کرے کوئی اس المجلس سے مجلس کا نام سن کر حقہ پینے کی نیت سے ہی آ جائے یہاں اور بیٹھ جائے کہ چلو شاید مل جائے, اور کوئی دین کی بات سن لے, کوئی بات کان میں پڑ جائے, اللہ اس کی کایا پلٹ دے, کوئی مشکل نہیں ہے. بہرحال مجلس یہ ہے, اللہ اسی کا نام ہے مجالس. بڑے بڑے اکابر کے مجالس ہوتے تھے, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس, ان کے خلفاء کے مجلس, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی مجالس, اور ان مجلسوں کو پھر ان کے مریدین نے, خلفاء نے مرتب کیا, شائع کیا, آج بھی اللہ والوں کے بے شمار ملفوظات کی کتابیں ان بڑے بڑے اکابر کی 500 سال پہلے کی ہمارے پاس ایک کتاب ہے 100-125 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے اس میں 5 پرانے بزرگوں کے ملفوظات جمع کیے ہیں خصوصاً حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان کے اور جن سے بہت فیض پہنچا ہے اور میں نے آپ کو شاید سنایا ہوگا کسی آواز میں کسی مجلس میں کہ ان کا نام آج بھی مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں میں بھی بڑی عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے جو لوگ جاتے ہوں گے ہندوستان اور دہلی کا سفر کرتے ہوں گے تو وہاں جہاں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں ان کے نام سے اس جگہ کا نام ہی حضرت نظام الدین بن گیا اور پھر آج بھی متعصب ہندو اور اس دنیا میں جبکہ سب نام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامی نام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر حضرت کا نام جو ہے اس جگہ کا اس اسٹیشن کا آج بھی وہاں پر لکھا ہوا حضرت نظام الدین حضرت نظام الدین کمال ہو گیا دیکھو اللہ تعالیٰ غیروں کی زبان کتنی عظمت کے الفاظ کہلوا رہے ہیں اسٹیشن بنا ہوا اس نام کا وہاں خالی نظام الدین لکھا ہوا نہیں حضرت نظام الدین کتنی بڑی بات ہے جو آدمی اللہ والا بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت عظمت محبت دشمنوں کے دل میں بھی پیدا فرما دیتے ہیں اللہ ویسے ہی ہم کو بھی اپنی محبت سکھا دے ہمارے دلوں میں بھی اللہ کی محبت راسخ ہو جائے پھر کیا غیر کیا اپنے سب محبوب اور محب ہو جاتے ہیں تو یہ ملفوظات ہیں ان میں سے آج چند باتیں سنائی جا رہی ہیں کچھ حکمت کی باتیں بھی ہیں نقطے کی باتیں بھی ہیں کام کی تو علماء کے زیادہ ہوتی ہیں مگر عوام بھی سن کر اس سے مستفید ہوتے ہیں فرمایا کہ جنازے کے سامنے امام سینے کے مقابل کیوں کھڑا ہوتا ہے حکم یہ ہے کہ جب نماز پڑھانی ہو میت کی تو امام کھڑا ہو میت کے سینے کے مقابلے میں پیر کی طرف نہیں پاؤں کی طرف کیوں کھڑا نہیں ہوتا ہے علامہ شامی نے لکھا ہے اس میں یہ راز ہے کہ سینے کے سامنے کھڑے ہو کر امام بزبان حال کہتا ہے اے خدا یہ مسلمان مرا ہے اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں کلمہ ہے اس کے سینے میں دل ہے دل میں کلمہ ہے لہذا اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہو کر اے خدا تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں کہ کلمے کے صدقے میں اس کو بخش دے یہ بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ آپ کے اس دل میں ایمان ہے آپ کے نام کا کلمہ ہے اسی کلمے کا واسطہ کہ آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ مسجد ہے مثلا اس میں 7 آدمی آ گئے 9 آدمی آ گئے جب تک پہلی صف فل نہ ہو دوسری صف میں آدمی نہ کھڑا ہو بڑی مسجد ہے جامع مسجد ہے بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں کافی لمبی تو اگر 50 آدمی ہیں اور سب کے سب ایک ہی صف میں آ سکتے ہوں تو 50 و 50 کو حکم یہ ہوگا کہ پہلی صف میں کھڑے ہوں یہ نہیں کہ 25 پہلی صف میں ہوں 10-15 دوسری میں آ جائیں 8-10 پیچھے آ جائیں یہ نہیں ہوگا جتنی بھی لمبی صف بن جائے پہلی صف ہی افضل ہے اسی کا ثواب ہے لیکن جنازے کا معاملہ مختلف ہے جنازے کی نماز میں یہ حکم ہے کہ زیادہ صفیں کی جائیں مثلا 50 آدمی آ گئے جنازے کی نماز میں اور ایک ہی صف میں پورے 50 آ سکتے ہیں تو وہاں سب کو ایک لائن میں کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ 25 آگے ہو جائیں 15-20 دوسری صف میں ہو جائیں اور ایک صف اور بن جائے تین صف ہو گئے اگر اور آدمی آ گئے 5 صف کر لی جائے 7 صف کر لی جائے تو جنازے کی نماز میں صف زیادہ کرنے کی فضیلت ہے اور جماعت کی نمازوں میں پہلی صف کی سب سے بڑی فضیلت ہے چاہے 100 آدمی نماز میں آئے اور 100 کے مطابق ایک ہی صف ہو تو سب پہلی صف میں کھڑے ہوں گے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جنازے کے نماز میں صف آخر کو فضیلت دی گئی یہ بھی ایک مسئلہ ہے مسئلے کے اعتبار سے کہ پہلی صف افضل ہے جنازے میں یا آخری، تو فرمایا کہ آخری صف فضیلت رکھتی ہے، اور جنازے کی نماز میں طاق صفوں کا اور کم سے کم تین صفے بنانے کا حکم ہے، جبکہ عام نمازوں میں یہ حکم نہیں ہے. عام نمازوں میں جماعت میں پہلی صف افضل ہے، اگر ہزار آدمیوں کی ایک ہی صف ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جنازے میں صرف سات آدمی ہیں تو ایک امام بن جائے، اس کے بعد پہلی صف میں تین، دوسری میں دو، اور ایک تیسری صف میں تنہا آدمی کھڑا ہو جائے. اگر نماز جنازہ میں صف آخر کی فضیلت نہ ہوتی تو سب لوگ صف اول کی فضیلت لینے کے لیے آگے بڑھتے اور طاق صفے بننا مشکل ہو جاتا ہے. اسے فرمایا بھائی زیادہ سے زیادہ صف بنے، اور پچھلی صف افضل ہے تاکہ صف اور بنتی جائے. بس یہ حکمت بتلائی ہے. اور یہ بھی علامہ شامی ایک بہت بڑے عالم ہیں اور صاحب فتویٰ شخصیت ہیں، ان کے حوالے سے تو پہلی صف کے بجائے جنازے میں آخری صف کی فضیلت اس لیے ہے کہ تاکہ اس فضیلت کی وجہ سے صفیں زیادہ بنتی چلی جائیں. اب اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ لہٰذا ہم پیچھے ہی کھڑے ہوں گے اور ہر آدمی کا یہ طے کر لے کہ ہم ہی پیچھے کھڑے ہوں گے تو بتاؤ بھی پہلی صف کب بنے گی. مطلب صفیں بنتی رہیں لیکن جو آخر میں آ جائے گا اس کی بھی فضیلت ہے، تو اس کو کثرت صف کی وجہ سے فضیلت کا ثواب مل گیا. ایسی ایک بات اور نقطے کی ہے بہت عمدہ، فرمایا نماز کی ہر رکعت میں دو سجدے کیوں دیے؟ رکوع ایک ہوتا ہے اور سجدے دو دیے. فرمایا یہ بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ دو سجدے اس لیے ہیں کہ شیطان کو سجدے کا جب حکم ہوا تو اس نے نہیں کیا، شیطان نے کہا تم سجدہ کرو، انکار کر دیا. تو رغم للشیطان، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کا دل جلانے کے لیے ہم انسانوں پر دو سجدے فرض کیے گئے ہیں کہ اے مردود شیطان، تو نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لے ہم دو سجدے کرتے ہیں تاکہ تو جل کر خاک ہو جائے. اور جلانا چاہیے شیطان کو کہ تجھے تو ایک ہی سجدے کا حکم ہوا تو وہ نہیں کر پائے، ہم ایک نہیں دو کرتے ہیں اللہ کے لیے. ہر رکعت میں دو سجدے کر کے بندہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ جب آپ حکم دیں گے ہم سجدے کے لیے تیار ہیں، ایک بار نہیں دو بار ہم کرنے کو تیار ہیں، جبکہ شیطان نے ایک سجدے سے بھی انکار کر دیا. دوسرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سجدہ تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرو، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں ہم سجدہ کر رہے ہیں، لیکن دوسرا سجدہ بھی ہم کر رہے ہیں. جب اللہ نے پہلا سجدہ ہم سے کروا لیا کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہم آپ کے حکم کے مطابق آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، لہذا دوسرا سجدہ شکرن کر رہے ہیں، اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں پہلا سجدہ کروا دیا، ہم اس کے شکر ادا کرنے کے لیے ایک شکر اور ادا کر رہے ہیں، یعنی ہم سجدہ کر رہے ہیں. بال بہت حکمتیں ہیں، اس لیے ہر رکعت میں دو سجدے مقرر کیے گئے. اسی طرح ایک بات ہے بہت عمدہ ہے، جب انسان وضو کرے تو وضو کے بعد حکم ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھے. اس کے بعد ایک دعا ہے سبھی کو یاد ہوگی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطاہرین، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطاہرین. یہ حدیث کی کتابوں میں دعا آتی ہے. تو ہر وضو کے بعد آدمی کو کلمہ پڑھ کر یہ دعا کرنی چاہیے. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے بنا دیجئے توبہ قبول کرنے والوں میں، توبہ کرنے والوں میں خوب توبہ کروں آپ کی طرف، اور مجھے بنا دیجئے پاک لوگوں میں. فرمایا کہ اس دعا کو نماز وضو کے بعد کیوں مقرر کیا گیا، اس کی حکمت میں ملا علی قاری بڑے محدث ہیں، شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ وضو میں ہاتھ پیر دھونا ہمارے اختیار میں تھا تو ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سر دھویا، چہرہ دھویا، اور سر کا مسا کیا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پیر دھوئے. تو میں جو اختیار میں تھا وہ ہم نے کر لیا، لیکن دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، دل تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا. تو آپ نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا کر اپنی امت کے دل کی پاکی کا سامان فرما دیا. اللہ ظاہر میں تو ہم کر لیے، کر چکے، اب دل کو پاک کرنا آپ کا کام ہے. اللہم اجعلنی من التوابین، توبہ سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے. اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں آپ بنا دیجئے. تو وہ اعضاء ہم نے دھو لیے جہاں تک ہمارے ہاتھ پہنچ گئے، منہ دھو لیا، ہاتھ پاؤں دھو لیے، لیکن دل تک پہنچ نہیں ہے. ہم اپنا دل پاک نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ، دل تک آپ ہی کا ہاتھ پہنچا ہوا ہے، لہذا آپ ہمیں توابین بنا کر ہمارے قلب کو غیر اللہ سے پاک کر دیجئے، تاکہ ہم سب گناہوں سے پاک ہو جائیں، کیونکہ اصلی طہارت اور پاکی گناہوں سے پاک ہونا ہے. مولا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الطَّهَارَةِ طَهَارَةُ الْأَسْرَارِ مِنْ دَنَسِ الْأَغْيَارِ، غیر اللہ کی گندگی سے پاک ہونا اصلی طہارت ہے. فرمایا جہاں مردہ لیٹا رہتا ہے وہاں آپ بھی رہنا پسند نہیں کرتے. اگر کبھی میت کمرے میں ہو اور آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ کسی اور کمرے میں جائیں گے، جائیں گے نا بھائی؟ کبھی کہیں چلو میں بھی یہیں سو جاتا ہوں، گھبرا کر بھاگیں گے. جہاں مردہ لیٹا رہتا ہے وہاں آپ بھی رہنا پسند نہیں کرتے، چاہے آپ کا والد ہی کیوں نہ ہو. اگر والد مر جائے جلدی سے غسل دے کر قبرستان پہنچاتے ہیں، دیر نہ ہو جائے. فرمایا جہاں کوئی مردہ ہو وہاں آپ رہنا پسند نہیں کر سکتے، نہ آپ وہاں کھانا کھا سکتے ہیں. تو جس دل میں غیر اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس دل میں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ بتانا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی غیر اللہ کو ہٹا کر. غیر اللہ کی اگر تصویریں اور ان کے خیالات اور ان کو ہم نے اپنے دل میں بسا رکھا ہے، تو جب ہم کسی مردہ کے کمرے میں سو نہیں سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے مردہ دلوں میں، ایسے دلوں میں جہاں مردہ تصویریں ہوں مردہ جانوروں کی، انسانوں کی، وہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمے میں لا الہ کو مقدم فرمایا اور الا اللہ کو بعد میں رکھا. پہلے غیر اللہ کو نکالو، دل کو پاک کرو، تب مجھے مہمان بناؤ. ایسے گندے دل میں جہاں غیر اللہ گھسے ہوئے ہوں، تم ہم کو کیسے مہمان بنا سکتے ہو؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میں کسی جگہ میں سما نہیں سکتا ہوں سوائے مومن کے دل میں. مومن کے دل میں تو مومن کے دل میں اللہ کے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی محبت آتی ہے جب غیر اللہ سے پاک کریں. لہذا اپنے دل میں اگر تم نے غیر اللہ کے مردے بھر دیے، پھر کس منہ سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے اللہ مل جائے؟ غیروں کو دل سے نکالو تب مجھے پاؤ گے. اسی لیے الا اللہ پر لا الہ مقدم ہے. حضرت ہی کا شعر ہے، لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں، غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. اور حضرت خواجہ مزوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مزوب، خدا کا گھر پئے عشق بتا نہیں ہوتا. دل اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی مندر نہیں، کوئی بت خانہ نہیں کہ یہاں بتوں کو بسا لو. یہ حسین زندہ بت ہیں، اور ہر بری خواہش جس پر عمل کیا جائے وہ بھی الہ میں داخل ہے. لہذا ہر بری خواہش پر عمل کرنے والا بھی باطل معبود کا پوجنے والا ہے. تو دل کو غیر اللہ سے پاک کرو، اصلی طہارت اور پاکی یہ ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی دعا سکھائی، اللہم اجعلنی من التوابین. اسی لیے اے اللہ، ہم نے ظاہری پاکی کا انتظام کر لیا، اب ہمارے دلوں کو غیر اللہ کی نجاست سے پاک کرنے کا انتظام فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالی ہمیں متطہرین میں بنا دے، خوب پاک ہونے والے، دل بھی پاک، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک. اللہ تعالی ہمیں پاکی قلب کا کی توفیق عطا فرما.
تعلمك السلام كما تفعل بالعلى الكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا لم تملكنا منا شيئا فإذا فعلت ذاك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأحبابنا ولأقاربنا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما، پوری امت پر کرم فرما. اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ شر کے فیصلے ہم سے دور فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ فرما. اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ خیر اللہ سے قلب کو پاک فرما. اے اللہ خیر اللہ سے قلب کو بالکل دور فرما، پاک و صاف فرما. اپنی محبت اے اللہ قلب میں راسخ فرما، اپنی محبت کے اسباب پیدا فرما. اللہ دین سے تعلق نصیب فرما، دین سے محبت عطا فرما، دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کو آسان بنا دے. اے اللہ آسان ہونے کے ساتھ ساتھ مزیدار بنا دے. اے اللہ دین کے تمام حکموں پر عمل کرنے میں ہمیں لذت اور مزہ آئے، اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ ہر غیر کے خیال سے پاک فرما، ہر گندے خیال سے پاک فرما، ہر شر سے اے اللہ پاک فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کے پریشان دور فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما. اے اللہ جن جن احباب نے دوستوں نے دعاؤں کے لکھا ہم سے امید کرتے ہیں ہم پر حق، اے اللہ ان کی تمام مرادیں پوری فرما، تمام ضروریات کے غیب سے انتظام فرما، ہر رکاوٹ کو دور فرما. اے اللہ بے روزگاروں کے لیے روزگار کو آسان بنا دے. اے اللہ روزگار مقدر فرما دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما. اے اللہ جن جن مسلمانوں کا جو بھی معاملہ اس کا آسانی سے حل فرما، کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ پورے عالم میں امن و امان قائم فرما، ہر جگہ مسلمانوں کے بھرپور حفاظت فرما، تمام دین کے کاموں کو آسان فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسجد بن رہے، مدرسے بن رہے ہیں، دینی مراکز بن رہے ہیں، اللہ سب کو کام مکمل فرما، سب کے کام کی تکمیل فرما. اللہ جو جو ان کے ارادے ہیں اللہ اس کو اپنے کرم سے پورا فرما، اور دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، دین کے چلنے کا ذریعہ بنا، پورے عالم میں عام ہونے کا اللہ ذریعہ بنا. اللہ اس ادارے کو بھی قبول فرما، اپنے کرم سے اللہ اس کی تمام ضروریات کا انتظام فرما، اس کی نئی تعمیر کا اللہ آسان فرما. اللہ خزانے غیب سے پورے انتظامات فرما دے. اللہ جتنے بھی معاونین قریب میں ہوں، دور رہتے ہوں، اپنے کرم سے ان کی تمام مرادیں پوری فرما. اے اللہ ان کو ہر طرح کی اے اللہ خیریت اور عافیت مقدر فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں بہتر اللہ اپنے کرم سے مقدر فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر